বাড়ি থেকে দুরুদ ভেজে গো মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ। একবার ফির দুরুদ ভেজে গো মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ। جیسا کہ تذکرہ کیا کچھ لوگ بیمار ہیں جنہوں نے شفا کی درخواست کے لیے دعا کی ہے، پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں خدایا بحق بیماری کربلا ان تمام مرضا کو شفا اجل کامل نصیب فرما، انشاءاللہ ان تمام کی اور دوسرے جو لوگ مشکلات میں ہیں خدایا بحق بیماری کربلا بحق اسرائے کربلا و بحق سیدہ کونین ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجا، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صل على محمد و عجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس عظیم الشان خاندان سے ہمارا ایک تعلق، ہمارا ایک رشتہ قائم فرمایا ہے۔ نہیں معلوم کتنا خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدہ طاہرہ کا احترام نصیب فرمایا، ان کی فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا، نہیں معلوم کس گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے، کس بدبختی کا شکار ہو جاتے اگر اس خاندان سے ہمارا تعلق نہ جڑتا۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، کہ فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بی بی کے حضور ادائے احترام اور ان کے فرزند کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو کمالات تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوقات کا انتخاب کیا، اور ان بہترین مخلوقات کو مختلف القاب کے ساتھ، مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر ارسال فرمایا. تو کسی کو نبوت کا مقام دیا، کسی کو رسالت کا مقام دیا، اور ان میں سے چنتے ہوئے جو برگزیدہ ترین، منتخب ترین افراد تھے، ان کو اللہ نے امامت کا منصب نصیب فرمایا. جیسا کہ خدا نے متعال قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انی جاعلک للناس اماما ارشاد فرماتا ہے. امامت میں اللہ کے رسول کی جانشینی میں جو کچھ بھی مقامات اور مناسب ہیں، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسرار مقام ان بیوی سے وابستہ ہے جن کے نام پر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ مراتب کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے پاس نبوت کا منصب ہوتا ہے، آپ کے پاس امامت کا منصب ہوتا ہے. ان بیوی کی عظمت اور ان کے مقام کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ نہ امامت کا منصب ہے نہ نبوت کا منصب ہے. ظاہراً نہ تو امام ہیں نہ نبی ہیں، لیکن ان کے مقام میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ تمام امام اور آخری نبی ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے نام کا احترام کرتے ہیں. تو ظاہری طور پہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ بھئی امامت بھی نہیں ہے، نبوت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی معاملہ ایسا ہے کہ آخری نبی ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، تمام اہم اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین ان کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر تاکید کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ خدا متعال نے ان کے اس مقام اور اس منصب کو دیکھتے ہوئے کیا کہ جب پنجتن کا تعارف کروایا تو مرکزیت بی بی کی ذات کو قرار دیا. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا بنوہا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. گویا خدا متعال نے بھی ہماری اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ان کے مقام اور منصب کو نہیں جان سکیں گے، ہم ان کے مقام اور منصب کو نہیں پہچان سکیں گے، تو خدا تعالیٰ نے اس خاطر ہم پر یہ واجب قرار نہیں دیا کہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ شاید ہمارے لیے ممکن بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی سے جب اصحاب نے بی بی کے مقام کے بارے میں پوچھا کہ کیوں ایسا ہے کہ جب وہ تشریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیوں ایسا ہے کہ جب بھی وہ تشریف لاتی ہیں نہ صرف یہ کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ آپ انہیں اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے حکم فرماتے ہیں، اور جب کسی مشکل کو حل نہیں کر پاتے تھے، کسی مانگنے والے کی مشکل کو حل کرنے میں عاجز ہو جایا کرتے تھے، تو سب کو کہا کرتے تھے کہ وہ سیدہ کے دروازے پر جائیں. تو جب اللہ کے رسول کا ایسا کچھ عمل دیکھا اصحاب نے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بی بی کے مقام میں کیا بات ہے ایسی جو آپ اس طرح سے کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ایک طولانی روایت ارشاد فرمائی. میں معمولاً اس روایت کو بیان کرنے سے ایک وجہ سے گریز کر رہا ہوتا ہوں، صرف ابتداءً فرمایا کہ بیوی کا نام لیا، فرمایا کہ فاطمہ سر من اسرار اللہ تعالی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. چونکہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ راز ہیں اللہ کے رازوں میں سے، خدا تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری بھی نہیں دی کہ ہم اس راز کو کشف کرنے کی کوشش کریں، ہمارے لیے ممکن بھی نہیں تھا. لیکن خدا تعالیٰ نے دو چیزیں ایک مجموعے کے اندر رہتے ہوئے ہم پر واجب قرار دیں. ایک تو ہم پر یہ واجب قرار دیا کہ ہم ان کی ذات کا احترام کریں، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہوا. اللہ کے نبی نے اس کو اجر رسالت قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودت فی القربا. تو پہلا کام جو اللہ کے اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا وہ نبوت کو مانتے ہوئے اور نبوت کی عظمت کو اعتراف کرتے ہوئے وہ یہ تھا کہ ہم بیوی کی ذات کا احترام کریں. اور اس کے اوپر میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس کام کو کیسے انجام دے سکتے ہیں. دوسری بات جو ہم پر واجب ہوئی وہ یہ کہ جو یہ کہیں وہ ہمیں مان لینا ہوگا، ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری قرار پائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر بالکل بنیادی طور پر دیکھیں تو ہم، اگر کوئی ایک مثال کے طور پر نیا مسلمان ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہے کہ اس خاندان کے حوالے سے، بی بی کی ذات کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے، تو میں اس کو دو پوائنٹس میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے کہوں گا کہ بھائی، پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ تم جتنا ان کا احترام کر سکتے ہو وہ احترام کرو۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ 1400 سال کے فاصلے کے ساتھ احترام ہوگا کیسے، اور ہم کس بات کو یہ کہہ پائیں گے کہ بھائی یہ بیوی کی ذات کا احترام ہم نے انجام دیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی پیروی ہم کے ہمارے اوپر واجب قرار پائی ہے۔ پھر دوبارہ وہی سوال ہمارے سامنے آئے گا کہ 1400 سال کے فاصلے سے جو پیروی واجب قرار پائی ہے، یہ پیروی کیسے کی جا سکے گی؟ اور اسی کے سائے میں ایک اور بہت اہم سوال آئے گا، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، وہ بہت اہم سوال یہ ہے کہ جب ہم رسول گرامی کے لیے کہتے ہیں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، تو ہمارا ایک بہت سادہ سوال ہے، وہ یہ کہ یہ جو اسوہ حسنہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے؟ تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ عمل موجود ہے، اسوہ حسنہ کا ترجمہ اگر ہم اس طرح سے کریں، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ اسوہ حسنہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ اچھا، کوئی کیوں کہے؟ کوئی اس وجہ سے کہے کہ چونکہ رسول گرامی کی ذات مرد ذات ہے اور خواتین کی ذات عورت ذات ہے، لہذا عورتوں کے لیے یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ کیا کسی مفسر نے یہ کہنا ہے؟ اچھا، جیسے ہی کوئی یہ بات کہے، خدا نہ کرے کوئی کہ نہیں کہے گا، لیکن اگر کہے گا تو پھر اس کے سامنے ایک اور مسئلہ آئے گا، وہ یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی جو تشریف لائے، وہ صرف مردوں کے لیے تشریف لائے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ مردوں کے لیے اور خواتین دونوں کے لیے تشریف لائے تھے، تو چونکہ دونوں کے لیے تشریف لائے تھے، لہذا اسوہ حسنہ بھی ان کو دونوں کے لیے ہونا پڑے گا۔ تو اب آپ کے اور میرے سامنے سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو جینڈر کا فرق ہے، اس کے ہوتے ہوئے رسول گرامی کی ذات عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس سوال کو ہمیں حل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس سوال کو حل کر لیا تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ سیدہ کی ذات مردوں کے لیے اسوہ حسنہ کیسے بنے گی، پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا۔ لہذا میں اس جملے کو بہت زیادہ مکمل جملہ نہیں سمجھتا کہ خواتین کے لیے اسوہ حسنہ بی بی کی ذات ہے، میں اس جملے کو مکمل نہیں سمجھتا۔ ایک حد میں تو صحیح ہے کہ بی بی کی ذات میں رہتے ہوئے عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن جس طرح رسول اللہ کی ذات مرد اور عورت دونوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح سیدہ کی ذات بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس فرق کو اسی وقت سمجھ پائیں گے جب اس پہلے سوال کو ہم حل کر پائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، بہت سادگی سے گزرتے ہوئے وہ یہ کہ اگر ہمارے سامنے پہلی بات یہ آئی کہ بھائی ہم ان کے نام کا احترام کریں، ان کی ذات کا احترام کریں، تو یہ احترام ہم کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں؟ عملی طور پر ہم اس احترام کو کیسے کر سکتے ہیں 1400 سال کے فاصلے کے ساتھ، بالکل عام سطح کے اوپر لے جاتے ہوئے؟ تو مثال کے طور پر ہم اس کو جواب میں یہ کہیں گے کہ بھائی جب بھی بیوی کا نام بھی لیا جائے تو کوئی نہ کوئی احترام کی نشانی دکھا دی جائے۔ ایک ہوتا ہے دل سے احترام کرنا، جو بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے دل کے احترام کا ظاہر میں ریفلیکٹ ہونا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی احترام تو دل سے کرنا واجب ہے، ظاہر میں ریفلیکٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، میں دل سے احترام کرتا ہوں، ظاہر میں اس کو ریفلیکٹ کروں یا نہیں کروں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم اگلی نسلوں کو سکھانے کے لیے بھی ظاہر میں احترام دکھانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی نسلوں کو دل کی کیا خبر ہے؟ اگلی نسلیں جو دیکھتی ہیں وہ میرے اور آپ کا ظاہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ مجلسوں کے لیے یہاں تشریف نہیں لائے اور یہی غم آپ نے دلوں میں رکھ کر گھروں میں انجام دیا تو اگلی نسلیں یہ سب نہیں سیکھ پائیں گی. اگلی نسلوں کو سکھانے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ گھروں سے نکلیں. تو مثال کے طور پر عاشور کے دن آپ کے اور میرے دل میں غم تھا اور اس غم کو لے کر ہم گھروں میں رہے تو پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلی نسلیں عاشور کو درک نہیں کر پائیں گی. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر احترام ہوتا ہے, دل کے اندر غم ہوتا ہے, دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں, وہ کم از کم اگلی نسل کو دکھانے کے لیے کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہوں. پھر معاشرے کے اوپر اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے, معاشرے پہ تاثیر. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ ایک وہ معاشرہ ہو جہاں پر دلوں میں احترام ہے, ظاہر میں نظر نہیں آتا, اور ایک وہ معاشرہ ہو جس میں دل میں بھی احترام ہے اور ظاہر میں بھی نظر آتا ہے. اب عزیزان محترم ایک خطرناک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ دوسرا پوائنٹ خطرے میں ہے, یہ دوسرا پوائنٹ بہت شدید خطرے میں ہے. اب اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جو شامل ہیں. میں آپ سے لفظ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اجازت سے, لیکن ظاہر ہے صرف کہنے سے تو اجازت نہیں ملتی ہے, اجازت اگر لینی ہو تو باقاعدہ لینی پڑتی ہے. تو ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ اجازت لی نہیں ہوتی. تو میں اب وہ جملہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کی اجازت سے, میں بغیر آپ کی اجازت لیے چند جملے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زن محترم یہ ہمیں احساس ہے کہ ثقافتیں, کلچرز اپنی ریسپیکٹ کو دکھانے میں مختلف ہوتی ہیں. مثلا آپ کے جو اجداد تھے 60 سال پہلے, وہ ریسپیکٹ کسی اور طرح دکھاتے تھے. آپ ان کے 50 سال بعد آنے والے, 60 سال بعد آنے والے, وہ اپنی ثقافت میں احترام کو کسی اور طرح دکھائیں گے. یقینی اس بات سے آپ تشریف لے جائیے, مثال کے طور پر اسی پاکستان اور ہندوستان کے اندر جہاں لوگ اس وقت رہ رہے ہیں, ان کے اجداد جو احترام دکھاتے تھے وہ کسی اور طرح دکھاتے تھے, وہ لوگ اب کسی اور طرح احترام دکھائیں گے. پھر ظاہر ہے آپ میں تو دوسری تبدیلی آ گئی کہ آپ نے ملک بھی تبدیل کیا, آپ اس ملک سے اس ملک میں آ گئے. اس ملک میں احترام دکھانے کا طریقہ کار ظاہر ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے اندر دگنی تبدیلی آ گئی کہ وہ جو 50-60 سال پہلے کی ثقافت میں احترام تھا, وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ تھوڑے سے فاصلے پہ آ گئے. اور اپنی طرف رکھ کے دے دیتا ہوں مثال، وہ یہ کہ اگر میں چاہوں تو چونکہ عام زندگی میں ٹوپی نہیں پہنتا ہوں، تو یہاں پر بھی بغیر ٹوپی پہنے ممبر پہ بیٹھ سکتا ہوں. یہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہے، یہ جو ایک ظاہری احترام ہے، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ 60 سال پہلے کی میراث ہے جس کو میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ کیا یہ پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی میراث ہے جس کو میں تبدیل کر سکتا ہوں، یا یہ وہ احترام ہے جس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا ہوں؟ یہ ہمیں اور آپ کو بہت گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض چیزیں ہوتی تو ظاہر ہیں لیکن حقیقتوں سے ایسی جڑی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ ظاہر جاتے ہیں وہ حقیقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. خود یہ ممبر، آیا 60 سال کی تبدیلی میں ممبر جائے یا باقی رہے؟ ممبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لکڑی سے بنی ہوئی شیپ ہے جو ممبر رسول کی شبیہ ہے، 60 سال کی تبدیلی میں اس کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ملکوں کی تبدیلی میں اس کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اچھا، یہ ظاہر ہے یا باطن ہے؟ ایک لحاظ سے تو ظاہر ہے، لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ وہ ظاہر نہیں ہے جو تبدیل ہونے پہ باطن باقی رہے گا. ہمیں خطرہ ہے کہ باطن بھی جائے گا. مثلا اگر یہ ہٹا دیا ممبر، ظاہری چیز، بے ظاہر تو ظاہر ہے، اگر یہ ظاہری چیز ہٹا دی تو اس کی جگہ کیا آئے گا؟ اس کی جگہ ایک میز اور کرسی آئے گی، پھر یہ مجلس ہوگی یا سیمینار ہوگا؟ پھر یہ سیمینار ہوگا. کیا کوئی سیمینار 1400 سال چلا ہے؟ نہیں، مجلس چلی ہے، مجلس چلی ہے. تو بدلہ تو آپ نے ظاہر تھا، خدا نہ کرے اگر بدلتے تو ظاہر بدلتے. زمانے کی تبدیلی نے تبدیل کر دیا ہے، اب کوئی اس کو نہیں بچا رہا. صحیح. اچھا، کیا یہ وہ ظاہر ہے جس کو تبدیل کرنے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ابھی تک ہماری انڈرسٹینڈنگ، پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہیں، اثر نہیں پڑے گا. اچھا، اب سوچنا ہی پڑے گا کہ وہ ظاہر کی کون سی چیز ہوتی ہے جس کو تبدیل کرنے سے اثر پڑ جاتا ہے. کیا کوئی سٹینڈرڈ ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں جو میں نے سمری میں کہہ دیا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک تقدس کا لفظ ہے, سیکرڈنس, مقدس ہونا. کچھ مقدسات ایسے ہیں جو ظاہر میں مقدس ہیں, باطن تک جاتے جاتے ان پر دلیل لانا مشکل ہے. کچھ مقدسات ایسے ہیں جو ظاہراً مقدس ہیں لیکن باطنی دلیل بھی ہے, باطنی دلیل بھی ہے. اس باطنی دلیل کے ہوتے ہوئے اس کے ظاہر کا تقدس بچانا بہت ضروری ہے. آپ کو اور ہمیں بہت ہوشیاری سے دیکھنا پڑتا ہے وہ کون سا ظاہر ہے جس کے تقدس پر باطنی دلیل بھی رکھی ہوئی ہے, اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. دیکھیے بہت سادہ سی بات عرض کروں, اگر آپ 50 سال پہلے جمعے کی نماز پڑھنے میں پینٹ شرٹ پہن کے چلے جاتے تو آپ کے ابا بھی نہیں جانے دیتے آپ کو. آج آپ جائیں گے, بالکل جائیں گے, تو کیا اس میں کوئی غلط بات ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی غلط بات نہیں ہے. پینٹ شرٹ میں تقدس نہیں تھا, قمیض شلوار میں بھی نہیں تھا, پاجامہ اور کرتا میں بھی نہیں تھا. یہ بات تو ختم ہو گئی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہی جو ظاہر ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے تقدس کو نہیں مٹنا چاہیے؟ ظاہر میں وہ آپ کو بہت ہوشیاری سے ڈھونڈنا پڑے گا. ہم لوگوں کو ایک فائدہ ہے, ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم مختلف ممالک میں سفر کرنے کی وجہ سے تبدیلی کو جج کر سکتے ہیں. آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ تو اسی روٹین کا حصہ ہے نا, تو آپ کو وہ تبدیلی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمیں وہ تبدیلی نظر آ جائے گی فوراً کہ بھائی فلاں معاشرے کے اندر یہ ہوتا تھا, فلاں معاشرے تک آتے آتے تبدیل ہو چکا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو تبدیل ہو چکا ہے وہ کہیں وہ تبدیل نہ ہو جائے جو بعد میں ان سب کو مروا دے گا. تو اس پہ آپ ہوشیار رہیے گا. اب میں اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا ایک آدھ جگہ اسٹرک ہو چکا ہوں کہ بہت زیادہ سختی میں نے دکھا دی تو معاملہ اس میں خراب ہونے لگا. لوگوں کو احساس ہوا کہ میں شاید زیادہ اس میں ریئیکٹ کر رہا ہوں, اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں. تو میں اس سے زیادہ نہ کروں, صرف اس کا آپ خود ہی خیال فرمائیے گا انشاءاللہ, اور پروردگار انشاءاللہ ہمیں اس احترام کو انجام دینے کی سعادت دے جس کو دین نے ہم پر واجب قرار دیا ہے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت کر کے میں ایک بھی پریکٹیکل پوائنٹ نہ کہوں تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہم لوگ جب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جھکا کے پڑھیں. اس میں نبی کا نام بھی آتا ہے جس پر آپ سب لوگ درود بھیجتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. اب ہمارے قدیم زمانے سے ایک رسم چلی آ رہی ہے, ایک ظاہری احترام کی رسم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ خطبہ پڑھتے پڑھتے رسول خدا کے نام سے پہلے حتیٰ کنیے پر بھی آتے ہیں تو اس موقع پر لوگ ذرا سا سروں کو جھکاتے ہیں. اچھا, شاید عام حالات میں نہیں جھکاتے لیکن خطبے کے دوران جب آتا ہے تو جھکاتے ہیں. ٹھیک, اب یہ ایک ظاہری پریکٹس ہے, ظاہری طریقہ کار ہے. کیا اہمیت دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا جب عام زندگی میں رسول خدا یا ان کا کنیا آتا ہے تو لوگ ضروری نہیں ہے کہ سر جھکاتے ہوں, خطبے میں سر جھکانے پر کیوں اصرار کریں, تو نہیں کریں؟ تو اب میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ سوچیے گا. پھر بچوں کو یہی پتہ نہ چلے کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے. تو آپ بہت بہت خطرناک جگہ پر ہیں کہ اگر آپ ماڈرنائزیشن کے نام پر سب کچھ تبدیل کر گئے تب بھی خطرے میں, اور کنزرویٹزم کے نام پر سب کچھ باقی رکھنے کی کوشش کی تب بھی خطرے میں. تو بہت سوچ سمجھ کے کام کیجئے گا آپ یہاں پر انشاءاللہ. پروردگار اس میں کامیابی نصرت فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ تو ظاہری احترام تھا کہ بھائی ظاہری احترام میں اس میں ایک کوشش کرتا ہوں. آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ لگتا ہے مجھے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جب کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں سوچا کہ بی بی کا کوئی نام لے, خاص کر نام کبھی ہوتا ہے القاب لیتے ہیں, تو میں نے اپنی زندگی میں سٹینڈرڈ یہ بنایا کہ لقب پر بھی احترام دکھاؤں گا, لیکن اگر کسی نے نام لیا تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک کوئی فزیکل جسچر ایسا دکھاؤں جس میں یہ نظر آئے کہ میں احترام کر رہا ہوں. تو لقب پر شاید میں صرف دل دل میں درود بھیج دوں, اور لقب پر شاید میں شاید کوئی ظاہری طور پر حرکت نہ کروں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں دستور بنایا کہ جہاں کہیں بی بی کا نام لیا جائے گا اپنے آپ کو بانڈ کروں کہ میں کوئی نہ کوئی احترام کی حرکت ضرور کروں گا. تو میں نے اپنے لیے ضروری سمجھا ہے, کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب کبھی بیوی کا نام لے تو میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام ضرور کر لوں گا. اور میری ایک نیت اس میں شامل ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری ذات میں یہ عادت اتنی جم جائے کہ جب میدان حشر میں بیوی تشریف لائے تو ہمارا وجود خود بخود بیوی کے احترام کرنے والوں میں کہلائے. یہ عادت ہماری اتنی نافذ ہو جائے کہ پھر ہمیں خود بخود ان لوگوں مرد ہو یا عورت ہو, کسی بھی جغرافیہ کے اندر رہیں, کبھی تبدیلی اس پوائنٹ کے اندر نہیں آئے گی. تو ان میں سے چند پوائنٹس کا انتخاب کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو سب سے پہلے کہنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے اذان محترم تھوڑا سا ایک پس منظر عرض کروں گا. وہ پس منظر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی زندگی میں بہرحال کامیابی چاہیے. آپ جو زندگی میں جو بھی کام کریں گے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جو در حقیقت آپ کی اپنی ہے کامیابی چاہیے. تو مثال کے طور پر میں ممکن ہے کہ آپ اپنی اولاد کی خاطر جان دے دیں اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی تم نے اپنی جان کیوں قربان کی, تو آپ کہیں گے اولاد کے لیے, تو وہ کہے گا کہ تمہیں کیا ملا, تو آپ جواب میں کہیں گے کہ ان کی خوشی میری خوشی ہے. تو آپ نے جان بھی دی ہے تو کس کی کامیابی کے لیے دی ہے؟ اپنی کامیابی کے لیے دی ہے. ظاہر تو جان دے دی آپ نے, بچے آپ تو نہیں بچے, اولاد بچی, لیکن آپ نے کہا کہ ان کا بچنا میرے بچنے سے زیادہ اہم ہے میرے لیے. تو میں اگر اپنے آپ کو بچا لیتا اور یہ نہ بچتے تو میں ناکام ہو جاتا. تو میں اپنے آپ کو قربان کروں گا اور ان کو بچاؤں گا, اور توڑنے کا جو جرمانہ ہے اس کو کم سے کم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں, اس خاطر قانون کی پیروی کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. اور وہاں قانون توڑنے میں چونکہ کوئی جرمانہ نہیں ہے, لہذا وہ قانون فالو نہ کرنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. اچھا, یہ ساری ڈیپتھ لوگ کہتے ہیں زبان سے کیا؟ نہیں, کہتے ویسے نہیں ہے, کرتے ہیں یہ, لیکن کوئی دیکھے تو ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. دیکھیے, آپ خود, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھی اپنے ذہن میں سوچ لیا ہوگا, کیا لوگ یہاں پہ قوانین کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ قوانین کو فائدہ مند سمجھتے ہیں زیادہ تر, یا اس وجہ سے پیروی کرتے ہیں کہ قانون کے توڑنے کو نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ انہیں لوگوں کو کہیں اور لے جائیے تھوڑی دیر کے لیے, قانون کی مخالفت کے جرمانے کو اٹھا لیجئے, پھر دیکھیے. تو نہ کہ فالو کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں, توڑنے کو نقصان دہ سمجھتے ہیں. اچھا, توڑنے کا نقصان بھی قانون کی مصلحت کو دیکھتے ہیں یا قانون کے جرمانے کو دیکھتے ہیں؟ جرمانے کو. اس کا مطلب ہے لوجیکلی یہ لوگ ان سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں.
ایک صنف وہ بنتی ہے جو کہتی ہے جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کریں گے، یہی ہماری کامیابی ہے، اور ایک صنف وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی جو الٹیمیٹلی پاورفل ہے، ان کے ذہن میں وہ خدا ہے اور کہتے ہیں ہمیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی، اگر اس کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، اب اس میں مذہب کی تقسیم بھی باہر چلی جاتی ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے وہ جو نفس کی پیروی کرے، خواہشات کی پیروی کرے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو جس کو وہ خدا سمجھتا ہو اس کی پیروی کرے، مسلمانوں میں بھی یہی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، زیادہ تر لوگ اس سے قطع نظر کی کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس فارمولے پہ چل رہے ہیں؟ خواہشات، زیادہ تر لوگ جس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں، اچھا یہ بول کے کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، بولتے نہیں، جیسے میں نے ٹریفک والے معاملے میں کہا نا، کر رہے ہوتے ہیں، نہ خود جانتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس کامیابی کا ایک ہی فارمولا ہے، وہ کیا ہے؟ جو دل چاہے وہ کر لو۔ اب اس میں کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں، ایک آدمی سے پوچھو تم نے یہ کیوں کیا، وہ کہے گا میرا دل چاہا میں نے کر لیا۔ اچھا دوسرے سے پوچھو یہ تم نے کیوں کیا، جس نے نہیں آنا ہے نہیں آئے۔ کمپٹیشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ، اس میں بہتری ہے، اور کمپٹیشن بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہے کہ رولز نہ لگائے جائے۔ ایک زمانے بالکل الٹا تھا، اسی ملک کے اندر بالکل الٹا تھا، آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، رولز لگانے پڑیں گے تاکہ سیکیورٹی اور سٹینڈرڈز کو مینٹین کیا جائے۔ بعد میں کہا کہ نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنے رولز کم ہوں گے لائف اچھی ہوگی۔ تو یہ دو اسکول آف فارمولا کیا ہے؟ اب میں نے عرض کیا آپ کو، بہت سارے لوگ فارمولا بنا کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیا انہیں پتا ہوتا ہے؟ نہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ان کا فارمولا کیا ہے، لیکن نظر آ جاتا ہے. اچھا اب میں عرض کروں گا، جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم پر واجب ہے اہل بیت کی پیروی، کیا اس معاملے میں ان کے پیروکار ہیں کہ خدا کی پیروی کرنی ہے یا خواہشات کی پیروی کرنی ہے؟ فرق یہاں پر ہے. ہم لوگوں نے اب تک احترام تو سیکھا ہے، پیروی میں فالو کرنے میں کچھ جگہوں پر سیکھا ہے، مین فارمولے کو مس کر رہا ہے. جو مین فارمولا ہے، جو سب سے بڑا فارمولا ہے پوری لائف کو چینج کرنے والا ہے، وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے، تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے یا خواہشات کی پیروی کرنی ہے؟ فارمولا یہاں پر ہے. اور یہ جو فارمولا ہے نا، یہ میں نے عرض کیا، یہ پوری زندگی پہ حاکم ہے. دیکھیے، میں نماز میں ہاتھ کھول کے پڑھوں یا باندھ کے پڑھوں، پورے دن میں کتنے منٹس نماز پڑھنی ہے؟ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، بہت کوئی عبادت گزار ہوا دو گھنٹے پڑھ جائے گا، اور کیا کرے گا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، 24 گھنٹے میں کتنی دیر کریں گے؟ کہ تمہیں کہاں آ گیا، مجھے آج وہاں جانا تھا، تو آپ وہاں پہ کیوں گئے تھے؟ چونکہ آپ کا روٹین وہاں پہ جانا. آتی ہے. لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ایبسنٹ لگ گئی تو بہت نقصان ہوگا, تو فجر پہ ایبسنٹ کیوں لگواتا ہوں؟ چونکہ کنونس نہیں ہوا ہوں کہ اس کو چھوڑنے میں نقصان ہے, کنونس نہیں ہوا ہوں. جس دن میں اور آپ اس پہ کنونس ہو گئے کہ اللہ کی پیروی میں فائدہ ہے, ان کا فارمولا یہی ہے جو ان کی حیات طیبہ میں اصول ہے, وہ یہ ہے کہ کامیابی بس اس کے لیے جو خدا کی پیروی کرے گا, اور جو کوئی نفس کی پیروی کرے گا وہ نقصان دہ ہے. عزیزان محترم, یہ وہ اصلی قانون ہے جو ان کی طرف سے آیا ہے, اور ہم اور آپ ان کے سچے پیروکار اس وقت بنیں گے جب ہمیں یہ قانون سمجھ میں آ جائے گا. تو الحمدللہ رب العالمین, آپ اور ہم کم سے کم ایک مرحلہ طے کر پاتے ہیں, وہ احترام کہ مثلا ان کی شہادت کی تاریخ آئی, آپ گھروں سے نکلے, اور میں نے عرض کیا یہ کیوں اہم ہے کہ آپ گھروں سے نکلے, آپ تشریف لائے یہاں تک, ان کے احترام میں آپ یہاں پر بیٹھ گئے, یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا. اب جو بہت بڑا مرحلہ ہے وہ پیروی ہے, اور اس پیروی میں بھی کچھ مراحل آپ طے کر چکے ہیں. جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا زندگی کے قانون میں ان کے پیروکار ہیں, اور زندگی کا جو قانون انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے, باقی سب ناکامی ہے. بس اس کو دیکھیے کہ اس کو ہم کیسے کنونس ہو پائیں گے. جس دن ہم کنونس ہو جائیں گے پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا نہیں کریں گے, یہ کیوں کروں وہ کیوں کروں, خود بخود کریں گے اگر پتا ہو کہ اللہ کی پیروی میں کامیابی ہے. یہ جو موقع ہیں جس پر میں اور آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں, ان موقعوں پر شاید ایک دعا جو ہمارے دل سے نکلنی چاہیے, الحمدللہ زبان سے نکل کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے اور مقرر فرماتے تھے کہ مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ کے رسول سیدہ کے دروازے پر 6 مہینے تک ہر صبح کھڑے ہوئے, کتب تاریخ میں مستند ہے, 6 مہینے تک سیدہ کے دروازے پر ہر صبح کھڑے ہوتے تھے, کوئی اللہ کا نبی دیکھا جس کے گھر کو اس طرح پامال کیا گیا ہو؟ تو عزیز و عجیب لمحہ ہے، ایک طرف سے رسول خدا کے وہ سارے اعمال جو سیدہ کے دروازے کے تقدس کو بیان کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے مسلمانوں کا یہ عمل تھی کہ کیا مومنین کے سامنے پڑھا جائے، انہوں نے خود کہا کہ ہاں پڑھو، انہوں نے بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میں کسی سند کو بیان نہیں کروں گا، خود ان کی ذات کو کہوں گا جو زندہ ہیں تشریف فرما، انہوں نے کہا وہ ظالم جب گھسے اور سیدہ کو تماشا مارا، تو ایک طرف سے تماشا مارا، دوسری طرف سے سیدہ کا رخسار دیوار سے ٹکرایا، کویا سیدہ کا وجود دو دفعہ پھسا، ایک دفعہ در و دیوار میں اور ایک دفعہ اس لہین کے تماشے میں۔ بس یہ عجیب لمحہ تھا۔ اور بس ایک روایت اور اسی مناسبت سے استاد فاطمی نیا کے استناد سے، استاد فاطمی نیا تشریف فرما ہے، علم عرفان علم اخلاق کے استاد، وہ بڑی عجیب روایت پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ پر حملہ ہوا، عزیز و بس اب جنازہ اٹھنا ہے اور تابوت اٹھنا ہے، اس اعتبار سے آخری روایت، اور مجھے وقت کے امام کو پرسا دینا ہے، ایک آخری روایت فرمائے، جب سیدہ کے ساتھ وہ کچھ ہوا تو پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، کہا یا مہدی ادرکنی، بارہویں امام کو پکارا، چونکہ ان کو پتا تھا کہ علی کی مظلومیت اور اولاد علی کی مظلومیت 11 اماموں تک جائے گی، سب شہید ہوتے جائیں گے اور ایک آخری امام آئے گا کہ جو سیدہ کے مظالم کا بدلہ لے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔